تاریخ کعبہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی. یہ کعبہ کب بنا اور کیوں بنا, اس کا پس منظر کیا تھا, اور اس سلسلے میں ہم نے کیا تھا کہ اس کی پہلی تعمیر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ہاتھوں سے کروائی اور دوسری تعمیر سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق ہوئی. اور یہاں تک ہم بیان کر چکے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام کی ہمراہی میں سیدنا آدم علیہ السلام سرزمین حجاز پہنچے اور اس مقام پر اللہ رب العزت کی تعلیم کے مطابق جبریل علیہ السلام نے خط لگایا اور مقام کعبہ کی نشاندہی کی, اور انہی خطوط پر کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے جگہ کو کھودنا شروع کیا تھا. یہاں تک کہ جب بنیادیں گہری ہو گئیں فنودیا من تحت ہی حسبک یا آدم, تو ان بنیادوں کے اندر سے آواز آئی آدم بس کرو یہیں تک خدائی کافی ہے. اور اس طرح خالق کائنات نے فرشتوں کے ذریعے سے پانچ پہاڑوں کے پتھر کعبے کی بنیادوں میں ڈالے, اور جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو وہ جو اس دیوار کی کرسی تھی یعنی زمین سے اوپر کچھ سطح تک, اس کے لیے جبل حرا کے پتھر استعمال ہوں گے. اور جب بنیادیں تھوڑی تھوڑی بلند ہو گئیں تھوڑی تھوڑی اونچی ہو گئیں تو خالق کائنات نے پھر جنت سے نور کا ایک خیمہ بھیجا اور اس خیمے کو عمارت کے طور پر ان بنیادوں پر قائم کر دیا گیا, اور وہ گویا نور کی ایک چار دیواری تھی جو قائم ہو گئی. وہ جنت کا خیمہ تھا جو روشنی دیتا تھا, جو اجالے دیتا تھا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فکان اول من اسس البیت وصلی فیہ وطاف بہ آدم, انسانوں میں جس نے سب سے پہلے کعبے کی تعمیر کی اور اس میں نماز ادا کی اور اس اللہ کے گھر کا طواف کیا وہ سیدنا آدم علیہ السلام تھے. اب جب کعبے کی تعمیر اللہ کی مشیت سے مکمل ہو گئی تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اس گھر کا اللہ کے حکم سے طواف کیا, اور طواف کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ رب کائنات تیرے حکم کے مطابق تیری مشیت کے مطابق میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب اس کی مزدوری بھی عطا فرما، اس کی اجرت اور صلہ بھی عطا فرما. خالق کائنات نے پوچھا، آدم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، رب کائنات میری مغفرت فرما دے لی، اور وہ جنت کہ جس سے مجھے نکالا گیا اسی جنت کے اندر مجھے دوبارہ داخل فرما دے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آدم تمہاری درخواست قبول کی جاتی ہے. وہ جنت کہ جہاں سے تم اتر کر زمین کی پستیوں تک آئے تھے، اب ہم ان پستیوں سے اٹھا کر تجھے جنت کے اس ماحول تک پہنچا دیں گے اور تجھے اس جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے. پھر عرض کی کہ رب کائنات، یہ تو میں استغفار کر رہا ہوں، مغفرت طلب کر رہا ہوں، تو میرے لیے مغفرت کی نوید ہے، خوشخبری مل گئی. مولا، اب قیامت تک آنے والی میری اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آدم، تیری اولاد میں سے جہاں سے جو بھی چل کر آئے گا اور میرے اشفاق اور مقدس گھر کا طواف کرے گا، تیری ہی طرح میں اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا. اور انسان گناہوں کے بوجھ لے کر یہاں آئے گا، مگر جب یہاں سے جائے گا تو اس طرح پاک ہو چکا ہوگا کہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہوئے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. پھر عرض کی کہ رب کائنات، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس گھر تک پہنچ گئے، انہوں نے طواف کیا تیرے گھر کا، دعا کی، تو نے معاف فرما دیا. اب میری اولاد میں بہت سے لوگ وہ بھی تو ہوں گے کہ جو اس گھر کی زیارت کے لیے تڑپتے ہوں گے، مگر یہاں پہنچنے تک ان کے حالات اجازت نہیں دیتے ہوں گے، وہ بھی تو ہوں گے. مولا، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آدم، وہ لوگ جو میرے گھر تک پہنچنے کی آرزو رکھیں گے، خواہش رکھیں گے، تمنا رکھیں گے، مگر اپنے اپنے حالات کی بنا پر میرے اس گھر تک پہنچ کر طواف نہیں کر سکیں گے، اور وہ لوگ کہ جو اس گھر تک پہنچیں گے، اس گھر تک آنے والوں اور طواف کرنے والوں کے صدقے میں اس گھر کی آرزو رکھنے والوں کو بھی جنت عطا فرما دوں، اور جو جہاں ہوگا اس کا جذبہ وہیں سے قبول کیا جائے، قبول کیا جائے. پھر آدم علیہ السلام اس مقام پر آئے جس کو مقام ملتزم کہا جاتا ہے، مقام ملتزم پر آئے اور یہاں آ کر کھڑے ہوئے اور دعا کی، اور وہ دعا کیا کی؟ اللہم انک تعلم سریرتی وعلانیتی. اے اللہ، تو میرا ظاہر بھی جانتا ہے، تو میرا باطن بھی جانتا ہے. فاقبل مغفرتی، بس میرا عذر قبول کر، یہ جو معافی کی درخواست کر رہا ہوں مولا، اس کو قبول کر. وتعلم ما فی نفسی وما عندی فاغفر لی ذنوبی. اور رب کائنات، جو کچھ میرے اندر ہے اور جو کچھ میرے سامنے ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے، بس میری مغفرت فرما. وتعلم حاجتی، تو میری حاجت کو جانتا ہے، میری ضرورت کو جانتا، میرے تقاضوں کو جانتا ہے. فاعطنی سوالی، اور جو سوال اس مقام پر کھڑا ہو کر تیری بارگاہ میں کروں، مولا ہر اس سوال کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا اور مجھے اس کے مطابق عطا کر دینا. اللہم انی اسالک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا. اے اللہ، میں تجھ سے وہ ایمان طلب کرتا ہوں جو دل کے اندر گل مل جائے، جو دل کے اندر حلول کر جائے، دل کے اندر رچ بس جانے والا ایمان تجھ سے مانگتا ہوں، یقین صادق، سچا یقین مانگتا ہوں. حتی اعلم انہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی والرضا بما قضیت علی، اور مجھے اپنی رضا پر اپنی مرضی کے مطابق راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کی، آواز آدم ہم نے تیری دعا کو قبول کیا. اور روایت میں آتا ہے کہ خالق کائنات نے اس دعا کے بارے میں کہا، یہ جو دعا آدم علیہ السلام نے کی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آدم تو نے یہ دعا کی اس مقام پر کھڑے ہو کر، مقام ملتزم پر کھڑے ہو کر سب سے پہلے دعا اللہ کے پیغمبر پیغمبر اول حضرت آدم علیہ السلام نے کی. رہ گئی یہ جو تم نے آواز آئی کہ آدم یہ جو تم نے دعا کی ہے ہم اس دعا کو شرف قبولیت ادا کرتے ہیں، اور سن تیری اولاد میں سے جب جو یہ دعا کرے گا ان الفاظ کے اندر، جن الفاظ میں تم نے دعا کی ہے، تیری اولاد کے اندر سے بھی جو ان الفاظ سے دعا کرے گا ہم اس کی زندگی کے مشکلات کو دور کر دیں گے. اور سن آدم، وہ شخص جو اس مقام پر کھڑا ہو کر تیری سنت کی اتباع میں جو انہی الفاظ کے اندر دعا کرے گا، اگر وہ غم زدہ ہوگا تو ہم اس پر خوشی کے دروازے کھول دیں گے، اگر وہ فقیر ہوگا، محتاج ہوگا، تنگ دست ہوگا، غربت میں مبتلا ہوگا، تو اس دعا کے صدقے میں ہم اس پر دولت کا دروازہ کھول دیں گے، خوشحالی کا دروازہ کھول دیں گے، اور اسے کسی کا محتاج نہیں رہنے دیں گے. اور یہ دنیا، یہ مال و دولت، اگرچہ اسے مال و دولت کی ضرورت نہ بھی ہو، لیکن یہ دنیا ذلیل و خوار ہو کر اس کے پاس آ جائے گا جو شخصین الفاظ کے اندر دعا کیا کرے گا. پھر اللہ پاک نے جنت کا ماحول عطا کرنے کے لیے نور کا خیمہ اتارا، اور ان بنیادوں پر، ہیرا کے جو پتھر تھے ان بنیادوں پر وہ خیمہ استوار کر دیا گیا. اب فلما بن الکعبۃ کانت الخیمۃ حولھا ثمانیۃ لقلب آدم معاشا ثم رفعت، آدم علیہ السلام کو جنت کا ماحول عطا کرنے کے لیے وہ نور کا خیمہ دے دیا گیا. اب وہ جو تقاضا تھا طبیعت کا وہ پورا ہو گیا، فرشتوں کی سنگت بھی مل گئی، طواف کرنے کی عبادت بھی نصیب ہو گئی، اور نور کے خیمے میں جنت کا ایک ماحول بھی مہیا ہو گیا. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام بوقت وصال، یعنی تا دم وصال، آدم علیہ السلام روزانہ جب تک وہاں رہتے، کعبے کے اس ماحول میں رہتے، ہند سے آتے اور جب تک وہاں رہتے، روزانہ 5 طواف دن کو اور 7 طواف رات کو کیا کرتے. اور آپ کو پتہ ہے نا، یعنی یہ جو ایک طواف ہوتا ہے یہ 7 چکروں پر مشتمل ہوتا، تو 7 چکر 7 کو اگر 35 ضرب دیں تو 35 چکر روزانہ، اور اسی طرح 7 چکر رات کو، یعنی 7 طواف رات کو، 49 چکر رات کو آدم علیہ السلام کعبے کا لگایا کرتے. اس طرح تا دم وصال یہی سلسلہ رہا. اور پھر جب آپ طواف کر چکے، امام غزالی علیہ رحمت ریاض العلوم اس روایت کو نقل کرتی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل منقول کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا آدم فقد حججنا هذا البيت قبل بألف عام، اے آدم یہ جو آپ نے اب حج کیا ہے، یہ حج کا سلسلہ ہمارا 2000 برس سے جاری ہے، ہم 2000 سال سے حج کرتے چلے آ رہے ہیں. اب آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ما کنتم تقولون حولہ، کہ جب تم کعبے کا طواف کرتے ہو اے فرشتو تو تم کیا پڑھتے ہو 2000 سال سے؟ یعنی آج تو پڑھا جاتا ہے نا، لبیک اللہم لبیک، طواف کے دوران لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. تو سوال کیا کہ جب فرشتوں تم 2000 برس سے طواف کر رہے ہو تم کیا پڑھتے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ فرشتوں کے حج کی تسبیح تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں یہ تھوڑا سا اضافہ یہ بھی کر لو، آگے یوں بھی کہہ دیا کرو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر وہ تسبیح مکمل ہو گئی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول. آدم علیہ السلام نے کلمات فرمایا کہ ان کلمات کا اضافہ کر لو، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر یہ تسبیح مکمل ہو گئی. اب اس موقع پر وہ جو حجر اسود ہے، یہ سجنا جبریل علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور ایک خاص مقام پر اس حجر اسود کو نصب فرما دیا گیا اور اسے فانوس کے طور پر کعبے کی زینت بنا، بڑا چمکا کرتا تھا، بڑا روشنی دیتا تھا، جنت کا پتھر تھا یہ چمکا کرتا تھا، اجاگے بکھیرتا تھا.
یہاں تک کے بعد روایت میں آتا ہے کہ حرم کی حدود جہاں آج کل جہاں تک حرم کی حدود ہیں, یعنی اس مقام تک جہاں جہاں تک حجر اسود کی روشنی پہنچا کرتی تھی وہاں وہاں تک حرم کی حدود کا تعین کر دیا گیا. حرم کی حدود وہاں وہاں تک جہاں تک حجر اسود کا اجالا اس کی روشنی پہنچا کرتی تھی. ایک خوبصورت فانوس کی صورت میں اس کو کعبے کی زینت بنا دیا گیا اور پھر طواف کا معمول شروع ہو گیا, یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا یعنی حج کرتے رہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 40 بار ہند سے 40 بار آپ سفر کر کے کعبے کی زیارت اور اللہ کے گھر کا طواف کے لیے تشریف لائے. پھر آپ کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد وہ جو جنت کا خیمہ تھا, نور کا خیمہ تھا, اس کو اٹھا لیا. ادھر آپ کا انتقال ہوا, ادھر وہ جو جنت سے آیا ہوا نور کا خیمہ تھا. حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس خامے خیمے کو اٹھا لیا. اب آپ کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت شیس علیہ السلام نے اخبار مکہ کی روایت کے مطابق تیسری تعمیر حضرت شیس علیہ السلام کے ہاتھوں سے. اب چونکہ آدم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی وہ بنیادی تھوڑی تھوڑی بلند تھی, وہ جو جبل ہیرا کے پتھروں سے تھوڑی تھوڑی کرسی بنی تھی, اب ان کے اوپر یعنی وہ جو ہے کعبے کی دیواریں وہ تعمیر کی گئی, اور یہ تعمیر اللہ پاک نے حضرت شیس علیہ السلام کے ہاتھوں سے کروائی. اور وہ عمارت جو حضرت شیس علیہ السلام نے بنائی یہ صدیوں تک چلتی رہی چلتی رہی, یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا. اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اللہ پاک نے یعنی جب طوفان اس قوم کو اور روئے زمین پر بسنے والے گنہگاروں کو کافروں کو ہلاک کرنے کے لیے جب اس سیلاب کو بھیجا تو اس سیلاب میں کعبے کی دیواریں بھی منہدم ہو گئی. بہت بڑا عالمگیر سیلاب تھا, اور وہ جو حجر اسود تھا, وہ جو جنت کا پتھر تھا, اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے اس حجر اسود کو جبل ابو قبیس کے اندر دفن کروا دیا. یہ حجر اسود جبل ابو قبیس کے اندر دفن رہا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ یعنی دیواریں منہدم ہو گئی, یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ کعبے کا یعنی نام و نشان تک جو ہے وہ ختم ہو گیا. صرف یہ کہ یہ جو حصہ تھا علاقہ تھا یعنی جہاں مسجد حرام ہے اور یہ جو علاقہ یہ جگہ اور یہاں سے سرخ پیلا جو ہے وہ نمودار ہو گیا, اس جگہ کا رنگ سرخ ہو گیا اور صدیوں بعد تک یہاں پھر کعبے کی عمارت نہ تھی. صدیوں بعد تک سلسلہ چلتا رہا, کعبے کی عمارت نہ تھی, صرف سرخ رنگ تھا اور سرخ رنگ اسی چیز کی پہچان تھا کہ یہی کہیں اللہ کا گھر کعبہ موجود رہا. لوگ آتے اسی دور کے اندر, اس دور کے اندر لوگ آتے رہے اور بس اندازے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہے, اندازے کے ساتھ حج کرتے رہے, لیکن کوئی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا تھا کہ اللہ کا گھر وہ کعبہ کہاں ہے, کیونکہ وہ ارد گرد کی وہ مقام ارد گرد کا مقام وہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ ایک علامت کے طور پر وہ جگہ سرخ ہو گئی تھی, دیواریں بالکل منہدم ہو گئی تھی. اور تاریخ قطبی کی روایت کے مطابق حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ کانا موضی القعبۃ کا خفیہ, کہ کعبے کی جو جگہ تھی وہ آنکھوں سے مخفی ہوگی, پوشیدہ ہوگی. کانا موضی اکمت ہمرا, اور اس مقام پر ایک سرخ ٹیلا پر ظاہر ہو گیا. تالو حسیر, یہاں تک کہ جب بارش ہوتی تھی تو پانی جو ہے وہ ٹیلے پر اوپر چڑھ جاتا تھا. غیر الناس یقانون یعلمون ان البیت هنالك, لوگ صرف اتنا جانتے تھے کہ بس کعبہ یہی کہیں تھا, من غیر تاہین محلے ہی, یقینی طور پر کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ چار دیواری کہاں تھی. نوح علیہ السلام کے زمانے کے سیلاب کے بعد وکان یاتی المظلوم المتعبد من اقطار الارض, اور اس دور کے اندر کہ جب کعبہ اس سرزمین پر نہ تھا, صرف اس کی ایک علامت تھی, مشرق مغرب شمال جنوب سے لوگ پھر بھی آتے تھے, یہاں آ کر دعائیں کیا کرتے تھے, اور وجد روح اندہ المکروم, اور جو بھی تکلیف زدہ یہاں آ کر جو دعا کرتا اللہ پاک اس دعا کو قبول کر لیتا تھا. ان حالات میں بھی انبیاء بھی آتے رہے, اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اللہ کے اس مقام پر, اللہ رب العزت کے یعنی اس گھر جہاں اللہ کا گھر تھا, اس مقام پر آ کر اس مقام کا طواف نہ کیا. نبی آتے رہے, پیغمبر آتے رہے, سوائے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی روایت کے مطابق بعض وجوہ کی بنا پر آپ یہاں حاضر نہیں ہو سکے. تو اللہ کے پیغمبر آتے رہے, لوگ آتے رہے مشرق مغرب شمال جنوب سے, اور ایک اندازے کے ساتھ لوگ اس گھر کا جو ہے وہ طواف کرتے رہے. وما دعا عنده احد الى سجيب له، جہاں تک کہ جو شخص جو بھی کرب زدہ مصیبت ادا کر یہاں دعا کرتا، اللہ باپ اس کی دعا کو قبول کر لیتا. وکان الناس یحجون الى موضع البیت، کعبہ تو نہ تھا مگر کعبے کی جگہ تو تھی، اس مقام پر آ کر لوگ طواف کرتے تھے اور اللہ پاک لوگوں کا حج قبول کر لیتا. یہ سلسلہ اب یعنی روئے ارضی پر کعبہ نہ تھا، اب صدیاں گزرتی گئیں گزرتی گئیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا. اب قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ ہم نے ابراہیم کو اس مقام کی نشاندہی کی، بتا دیا کہ جہاں جہاں یہ مقام ہے اور ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو. ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تھے، یہاں سے چلے اور یہ تیسرا چکر تھا. آپ کی زوجہ حضرت ہاجرہ جہاں تھی، حضرت اسماعیل جہاں تھی، ان کو گائے گائے فلسطین سے ملنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، تشریف لایا کرتے تھے. تیسرے چکر میں پھر اللہ پاک نے کعبے کی تعمیر کا حکم دیا. اب صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب فلسطین سے سجدنا ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے فلسطین سے چلے اور مکہ پہنچے، تو صحیح بخاری کی حدیث سے اسماعیل علیہ السلام اس وقت آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تیر بنا رہے تھے. والد گرامی سے ملاقات ہوئی، اٹھ کے گلے ملے. اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی اسماعیل علیہ السلام کی. والد گرامی سے گلے ملے، باپ نے کہا کہ بیٹا اللہ کا گھر بنانے کا حکم ہے. عرض کی کہ باجان جو اللہ کا حکم ہے سر تسلیم خم ہے، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. آپ مسئلہ یہ تھا کہ وہ مقام کہاں بنایا جائے، گھر کہاں بنایا جائے. پھر اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. ایک روایت کے مطابق جبریل نے خطوط لگائے، نشاندہی کی کہ جہاں جہاں کعبے کی بنیادیں ہوں گی دیواریں بنیں. اب ایک اور روایت بھی ہے، اس روایت کے مطابق خالق کائنات نے ایک بادل بھیجا، اور یہ بھی روایت میں ہے مستند روایات میں، ایک بادل بھیجا آدم علیہ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ آیا. اس بادل کے اندر سے آواز آئی کہ ابراہیم میرے گھر کی یعنی اللہ کے گھر کی جو ہے وہ نشاندہی کا سلسلہ مطلوب ہے. یہ بادل ایک مقام پر کھڑا ہو جائے گا اور جہاں جہاں تک اس بادل کا سایہ پڑے گا اس مقام پر نشان لگا دینا اور انہیں بنیادوں پر جب وہ تعمیر شروع کر دینا. اب وہاں خط لگا، بادل آیا ٹھہرا اور جو بادل کے کنارے تھے سایہ کے کنارے وہاں پر نشان لگا دیا. اب یہاں ایک یعنی بڑی ایک نقطہ ہے، محبت والا نقطہ ہے، جسے حضرت معین واحد القاشفی نے مارج النبوت میں نقل کیا. وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ بادل کا ٹکڑا کہ جس نے کعبے کی نشاندہی کی خدمت سر انجام دی تھی، یہ کعبے بادل کا ٹکڑا کہ جس نے کعبے کی نشاندہی کی خدمت سر انجام دی تھی، خالق کائنات نے اس بادل کے ٹکڑے سے خوش ہو کے فرمایا کہ بادل کے ٹکڑے تم نے ابراہیم کی گھر کی تعمیر کی نشاندہی میں ابراہیم کی خدمت کی ہے، اور بادل کے ٹکڑے چل میں تجھے عمر دراز عطا کرتا ہوں کہ اسی سرزمین پر میرا ایک کملی والا ہوگا، میرا ایک محمد ہوگا، نبی آخر الزمان کو مبعوث کروں گا. وہ نبی آخر الزمان جب سلگتی ہوئی دھوپ کے اندر گھر سے باہر نکلا کرے گا تو اے بادل مصطفیٰ کے سر پر سایہ کرنے کی خدمت بھی تجھے ادا کرتا ہوں. کہ تم نے میرے ابراہیم کی خدمت کی ہے، میرے گھر کی خدمت کی ہے، اے بادل تو نے میرے گھر کے مقام کی نشاندہی کی خدمت کی ہے، چل مصطفیٰ کی زلفوں پر سایہ کرنے کی خدمت میں تجھے عطا کرتا ہوں، یہ سعادت بھی تجھے عطا کرتا ہوں. وہی بادل تھا جہاں حضور جاتے کے روایات میں آتا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیا کرتا. اور تیسری روایت کے مطابق اللہ پاک نے ہوا کو بھیجا، اے ہوا وہ مقام کے جہاں پر میری مخلوق میرے گھر کا طواف کیا کرے گی، ہوا چل اس مقام پر طواف کر اور اس جگہ کو صاف کر. اب وہاں جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سارے وہ دن کے وہ جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا ہوا نے اٹھا کر پھینک دیا. اب اللہ پاک نے اس ہوا سے خطاب کیا، مارج النبوت کی روایت، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہوا تو نے بھی اس مقام کی خدمت کی ہے، اور سن چل ایک سعادت تجھے بھی عطا کرتا ہوں، اور وہ سعادت یہ ہے کہ میرا محمد جب میرا پیغام لے کر اٹھے گا اس کی مخالفتیں ہوں گی، اس کے خلاف سازشیں ہوں گی، کفار اور منافقین سارے جھنڈ کے جھنڈ مل کر اس کے خلاف جسے جنگ بدر کہا جائے گا، اس جنگ کے موقع پر میرا محمد زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھا کر کافروں کی طرف پھینکے گا، اور اے ہوا اس خاک کو کافروں کی آنکھوں میں پہنچانے کی ہمت تجھے عطا کرتا، تجھے عطا کرتا. اللہ رب العزت نے اس ہوا کو زندگی عطا کی، اور اس ہوا کے ذریعے وہ جو حضور نے گمارا میں اتنا میں تبلا کن اللہ حرما، وہ جو مٹھی بھر پتھر یہ خاک پھینکی تھی اس ہوا کے ذریعے کافروں کی آنکھوں میں پہنچایا گیا، پہنچایا گیا. اور اس طرح کعبے کی تعمیر کی نشاندہی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی، کھوتے رہے کھوتے رہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیادیں نیچے سے ظاہر ہو گئی. ادھر یہ بنیادیں ظاہر ہوئی، ادھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بس ابراہیم یہیں سے تعمیر کا سلسلہ شروع کر دو. اب روایت میں آتا ہے کہ بنا ابراہیم الکعبۃ بحجارت بازوہا فوق باب من غیر طین وجسر، کہ اس تعمیر میں کوئی مٹی کوئی چونا کوئی گارا استعمال نہیں ہوا، بس بال واسو کا بات ایک کے پتھر کے اوپر دوسرا پتھر رکھتے چلے گئے اور اللہ کا گھر تعمیر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جب آپ کے سر تک تعمیر آ گئی. اب آگے اوپر ہاتھ پہنچانا مسئلہ تھا، وزنی پتھر تھے، اور اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے وہ پتھر اٹھا اٹھوا کر آپ کی خدمت میں پہنچا دیا. یہاں بھی فرشتوں سے خدمات لی گئی. پھر ساتھ اسماعیل علیہ السلام وہ بھی مزدوری کرتے رہے، یہ معمار بن گئے وہ مزدور بن گئے، باپ بیٹا اللہ کا گھر تعمیر کر رہے. اب آج اسماعیل اب ہاتھ اوپر نہیں پہنچا، دیواریں بند کرنی ہیں، کوئی پتھر لے کے آؤ. اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر ڈھونڈ کے لائے، اور ایک روایت کے مطابق کہ وہ پتھر جو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں رکھا گیا، وہ پتھر اسماعیل علیہ السلام کے پتھر کے پہنچنے سے پہلے جبریل امین نے جنت سلا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا تھا. اور یہی روایت زیادہ معتبر ہے کہ جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ پتھر جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، حجر اسود وہ بھی جنت کا پتھر ہے، اور یہ پتھر مقام ابراہیم یہ بھی جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. اب اس پتھر کے اندر اللہ پاک نے یہ خصوصی طرح کمال رکھا کہ جو جو دیوار بلند ہوتی جا رہی تھی تو تو پتھر بھی اٹھتا چلا جاتا تھا، پتھر بھی یہاں تک اگر مشرق کی دیوار مکمل ہو گئی تو وہ پتھر خود بخود بلند ہو کر مغرب کی طرف آ جاتا، ادھر کی دیوار مکمل ہوتی پتھر بلند ہوتا دیوار مکمل ہو جاتی وہ پتھر اٹھا وہ پتھر خود چل کر بائیں طرف آ جاتا، پھر یہ دیوار مکمل ہوتی پتھر گھوم کر دوسری طرف آ جاتا، اس طرح اللہ کا گھر بن گیا. اب آواز دی اسماعیل ایک پتھر لے کے آؤ، ایک خاص مقام پر نصب کرنا چاہتا ہوں تاکہ بوہی سے طواف شروع ہو اور بوہی پر طواف ختم ہو. اب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کی تلاش میں نکلے، ایک پتھر لے کے آئے، جب واپس آئے تو وہ پتھر جو نوح علیہ السلام کے سیلاب میں حجر اسود جو تھا وہ جو جبل ابو قبیس کے اندر دفن ہو چکا تھا، آپ کے پتھر سے لانے سے پہلے پہلے وہ جبریل کے ذریعے وہ پتھر وہاں پر موجود تھا. رسکی ابا حضور یہ پتھر کہاں سے آیا؟ فرمایا جبریل ہے، یہ جنت کا پتھر جبریل لے کر آئے. تو اس وقت پہاڑ سے وہ پتھر نکال کر اس مقام پر نصب کیا گیا جہاں آج حجر اسود نصب ہے، اس مقام پر یہ نصب کر دیا گیا. اور پھر جب یہ کعبہ مکمل ہو گیا تو آواز آئی ابراہیم گھر بنا دیا ہے، اب حج کے لیے ندا بھی دیتے جاؤ آواز بھی دیتے جاؤ. لیکن میں بتا دیتا یہی پتھر کہ جسے یہ جو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اسی پتھر پر کھڑے ہو گئے، یہی پتھر بلند ہونا شروع ہوا، ہوتا رہا یہاں تک کہ سارے پہاڑوں سے یہ پتھر بلند ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے ہیں، مقام ابراہیم پر کھڑے ہیں، اور آواز دے رہے ہیں لوگوں اللہ کا ایک گھر ہے اس سرزمین پر بنا ہوئی، اور اللہ کے حکم کے مطابق میں تم کو حج کا پیغام دے رہا ہوں. پہلے یہ عرض کیا رب کائنات یا مشرق مغرب شمال جنوب کوئی آبادی نہیں ہے، کون سنے گا، کس کو آواز دوں؟ آواز ابراہیم، آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچانا تیرے رب کا کام ہے. ابھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کی ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے آواز دی لوگوں حج کے لیے پکار دے رہا ہوں. قرآن کہتا ہے بس صرف الناس بالحج جادو کا رجحان مادہ کل دام کی جاتی ہے بالکل فجن عمیر. ابراہیم حج کے لیے ندا دو, تیری ندا پر لوگ لپک لپک کر اس گاڑی کی طرف آیا کریں گے. اب ابن عباس کی روایت ہے کہ اللہ پاک نے اس آواز کو ہر زندہ شخص کے کانوں تک پہنچا دیا. پوری روئے عرصے پر بسنے والے لوگوں نے اس آواز کو سنا, یہاں تک کہ وہ روحیں جو بھی باپ کی سلکوں میں تھی ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی, اور قیامت تک آنے والی تمام روحوں نے ان آوازوں کو سنا اور لبیک کہی, اور وہ روح جس نے لبیک کہی اسی شخص کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے. حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے. تو کعبے کی تعمیر ہو گئی, کعبہ بن گیا. اب عرض کی گرب میں کائنات تیرا گھر بن گیا ہے, اب کوئی مزدوری عطا کر, محنت عطا کر, ولا وسیلہ عطا کرنا. آواز آئی ابراہیم کیا چاہتا ہے؟ عرض کی رب کائنات قرآن مجید کہتا ہے بھائی اصل ابراہیم القواعد من البيت اسماعیل, کعبے کی دیواریں بلند کرنے کے بعد دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اے رب کائنات تیرا گھر تعمیر کیا ہے, نمازوں کی شدت دیکھی ہے, نمازوں کی حفاظت دیکھی ہے, مولا نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے, تیرے گھر کی خدمت کی ہے, بنایا ہے. مولا اس گھر کے بنانے کا صلہ عطا کر, اس گھر کے بنانے کی مزدوری عطا کر. آواز آئی ابراہیم کیا چاہتا ہے؟ عرض کی رب کائنات مجھے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کا دادا بنا دے. وہ محمد جس کے بارے میں سنا ہے کہ کملی والا ہوگا, مولا اسے میری نظر سے پیدا کرنا. وہ رسول عطا کر, کعبہ بنانے والا میں ہوں, بسانے والا محمد ہوگا. مولا بنانے والا جہاں بھیجا ہے تو اب بسانے والا بھی بھیج دے. یہ اس گھر کے ماحول کے در و دیوار مصطفیٰ کی زلفوں کے سائے کو ترس رہے ہیں, مصطفیٰ کی یہاں کی ہوائیں مصطفیٰ کی زلف کی خوشبو کو ترس رہی ہیں. مولا گھر بنانے والا ابراہیم ہے, بسانے والا بھی عطا فرما. اللہ پاک نے اس دعا کو شرم قبولیت عطا کی, اور آقا فرمایا کرتے تھے کہ انا دعوت و ابراہیم, میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا دعا ہوں. اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا, کعبہ. یہ چوتھی تعمیر تھی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی. بس یہی پر بات ختم کرتے ہیں. آگے پانچویں تعمیر بنو جرحم نے کی, چھٹی تعمیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت, چھٹی تعمیر امان پائے قوم کی اس نے کی, ساتویں تعمیر قشی بن کلاب یہ عبد المطلب کے دادا تھے, اور چھٹی تعمیر حضور کی ولادت سے 130 سال پہلے ہوئی. 130 سال پہلے ساتویں تعمیر اس وقت ہوئی کہ جب آپ دو چار کی عمر مبارک 35 برس تھے. اور اس طرح اگلی تعمیر یعنی یہ قریش کی تعمیر کہلاتی, اگلی تعمیر آپ دو چار کے وصال کے بعد جب یزید نے حملہ کیا تھا اور کعبے پر حملہ کیا تھا, کعبے پر پتھر برسائے نقصان پہنچا تھا, یزید نے کعبے پر حملہ کیا تھا منجنی کے ساتھ نقصان پہنچا, یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر نے کی. پھر اس کے بعد تعمیر حجاج ابن یوسف کی 10 سال کے بعد حجاج ابن یوسف کی. پھر اس کے بعد 966 برس کے بعد پھر یہ آخری تعمیر سلطان مراد خان نے کی. سلاطین آل عثمان میں سے تھا, آل عثمان میں سے تھا, اس نے یہ تعمیر کی تھی, اور موجودہ تعمیر کو ہوئے 450 سال ہو چکے ہیں. تفصیل میں نہیں جاتے, بڑی لمبی تفصیلات اس کی کیا کیا حالات ہیں, بات یہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے مسائل حج اور احکام حج کے بارے گفتگو ہوگی, اور مقامات حج مثلا میقات ہے, یہ رکن یمانی ہے, رکن اسود ہے, اور دیگر جو عرفات ہے, مزدلفہ ہے, دیگر مقامات مقامات حج ہیں, ان کی فضیلتیں کیا ہیں اور ان کے پس منظر کیا ہیں, یہ انشاءاللہ آج ہم محفل ذکر پر یہ گفتگو کریں گے. اللہ پاک عمران وکرم فرمائے ہمارے پیغمبر.
کرتی ہوں تو مقامات حج میں سے پنڈت کو ہم صحیح پندرہ پندرہ مقامات ہیں جن کے حج کے دوران انسان وہاں عبادات کا انجام دیتا ہے اور انسان کا حج جو ہے وہ تیاری تقریب سے پہنچتا ہے اور وہ چیزیں جو حج کے دوران جن کی طرف انسان پلٹتا ہے ان میں سے یہ اہم چیز حجر اسود ہے. حجر اسود کعبۃ اللہ کا جو جنوب مشرقی کونا ہے اس کونے کی طرف یہ نصب ہے. زمین سے تقریباً 5 فٹ کی بلندی ہے اور چاندی کے لیے مخصوص چھن کے اندر اس کو حفاظت رکھا گیا ہے اور طواف کرنے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا طواف حجر اسود کے مقام سے شروع کریں اور یہیں پر آ کر طواف مکمل ہوتا ہے. جب ہم لفظ طواف بولتے ہیں تو اس طواف سے مراد ایک چکر نہیں ہوتا بلکہ 7 چکر مل کر ایک طواف بنتا ہے. 7 چکروں کا مجموعہ طواف کہلاتا ہے. بیت اللہ اور اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب انسان اپنا چکر شروع کرنے لگے طواف کے لیے اور اللہ کے گھر کے ارد گرد جب دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدا دیتا ہوا جب اللہ کے گھر کے ارد گرد گھومنا چاہے تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے اپنا چکر حجر اسود کو چوم کر شروع کرے اور جون کے چکر مکمل ہو پھر اس کے بعد چکر کی تکمیل پر دوبارہ حجر اسود کو چوما جاتا ہے. یعنی ایک چکر کے آغاز میں بھی چوما جائے اور چکر جب مکمل ہو جائے تو پھر بھی حجر اسود کو بوسا دیا جائے. اور بعض اوقات وہاں کافی بھیڑ ہوتی ہے رش ہوتا ہے وہاں سب کو حضرت کو نہیں چوم سکتا. اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ دور ہی سے اس طرح اشارہ کر کے دور ہی سے اپنے ہاتھوں کو چوم کر جو اپنے آپ کو ہاتھ لگائے تو بجائے اس کے کہ وہاں دھکم پیڑ ہو بھیڑ ہو اور انسان ایک دوسرے کو پر گرے اس لالچ میں کہ یعنی حضرت اسود کو ہاتھ لگانا ہے اور حضرت اسود کو چومنا ہے. یہ ایک تو اللہ رب العزت کے گھر کے اور حجر اسود کے سفر اس کے خلاف ہے. یہ کہ وہ مقام جہاں آپ کھڑے ہیں وہ مقام قدم ہے اور وہ مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ کے حاضرین کا مقام ہوتا ہے اور کوئی ایسی حرکت کوئی ایسا عمل کے حصے اس گھر کی یا عبادت کی بےعد بھی ہو وہ عمل اللہ رب العزت کو اور اس کی رحمت کو ناگوار کرتا ہے. تو بعض لوگ بڑی یعنی کوئی جب حج کر کے آتے ہیں یا طواف کر کے آتے ہیں تو بڑا یعنی جو جو قربوں سے جہاں کر دھیان کرتے ہیں کہ میرے آگے 10 بندے کھڑے تھے میں نے ایک ہی دھکا دیا اور ایک ہی دھکے تھے وہ سارے مثالوں جو ہو گئے میں نے آگے بڑھ کے تو اس کی باتیں مناسب نہیں ہوتی کیا بات. تو نہایت ادب کے ساتھ مقامات ادب عبادت نام ہی ادب کا ہے. ادب ہے تو عبادت ہے ادب نہیں تو عبادت نہیں. تو شریعت ابوطہارہ نے حکم دیا ہے کہ جہاں آپ ہیں جہاں جب آپ کا چوہی چکر مکمل ہو جائے ہاتھ سے اشارہ کر کے حجر اسود کو گھوسا دیا جا سکتا ہے. ہاتھ اس طرح اشارہ کر کے جنازوں کو چون کر اسلام پر لگایا جا سکتا ہے تاکہ انسان بےدگی کا ماحول جو ہے وہ وہاں پیدا نہ کرے. تو جب چکر کا آغاز ہو تو حجر اسود کو چومنا اعلیٰ پاس موقع نصیب فرما دے تو حجر اسود کو چوم لیا یا پھر اشارہ تک چوم لیا, اور جب چکر مکمل ہو تو پھر حجر اسود کو گھوسا دینا یہ ضروری ہوتا ہے. اور یہ وہ حجر اسود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحجر الاسود من شجار الجنہ, کہ یہ جو کالا پتھر ہے یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی وہ خاص چیزیں کہ جو زمین پر موجود ہیں وہ دو چیزیں, ایک حجر اسود جنت کی جو چیزیں ہیں جنت کے اندر جن کو پیدا کیا گیا, اور جنت میں اللہ رب العزت نے بعض حکمتوں کے پیش نظر ان کو زمین پر اتارا, وہ دو چیزیں جنت کی اس وقت زمین پر موجود ہیں. تو جنت کے لائق ایک حجر اسود ہے اور دوسری چیز آگے چل کر ہم اس کرتے ہیں وہ کیا آپ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ کروائے تھے کہ حجر اسود یہ الحجر الاسودوں میں حجار الجنہ, یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے. اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ار رکنو بن مقامو یا کتانے کی جواب کی جنت, یہ ہے دوسری چیز. ایک حجر اسود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حجر اسود جنت کا پتھر ہے, اور ابن عباس کی روایت کرتی ہے آپ ابو ذر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود وہ بھی جنت کا پتھر ہے اور وہ مقام کہ جس پر وہ پتھر کہ جس پر پاؤں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا وہ بھی اللہ پاک نے جنت دیتی. اور رکنوں پر مقاموں جاگوز تانے میں جواب دے کے جنا رکن یعنی رکن اسود حجر اسود کا دوسرا نام رکن اسود کی ہے. حجر حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود اسود کہتے ہیں کالا بلیک, حجر اسود یعنی بلیک سٹون کالا پتھر. ایک یہ جنت سے آیا ہے اور دوسرا آپ کا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ مقام وہ پتھر جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اللہ پاک نے جبریل کے ذریعے سے زمین کی طرف بھیج کر اپنے محبوب پیغمبر اور محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں بچھا دیا. اور جب یہ دونوں جب زمین پر اتارے گئے تو روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں دودھ کی طرح سفید تھے, دونوں دودھ کی طرح سفید تھے. ایک روایت کی گئی کہ بعض حکمتوں کے پیش نظر اللہ پاک نے ان کے حسن اور جمال پر پردہ کیا پردہ ڈال دیا, وغیرہ یہ کہ جنت کی چیز ہو تو دنیا کے کسی شخص کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کا اس کے حسن کی تاب لانے کی مجال نہیں, تو اس کے حسن کو برداشت نہیں کر سکتا جنت کی چیز کو. دنیا کے لیے جو انسان دنیا میں چلتا پھرتا انسان جنت کی چیز کو آنکھ سے دیکھے تو اس کے نور کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک نے ایک حکمت یہ دی اصل کالا یہ کالا ہو گیا ہے, اور اس کے کالا ہونے کی کچھ اور ریزن جو ہے وہ بھی بزرگوں نے اصلاح ان سے ہمیں کرام نے وہ بھی جان دی. ایک ریزن یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کے حسن پر پردہ ڈال دیا, اس کے حسن پر اس کے جمال پر ان پتھروں کے حسن و جمال پر اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا. تو یہ دودھ کی طرح سے بیچتے اور ان پتھروں سے شعائیں نکلا کرتی تھی. یہاں پر کے بعد روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حجر اسود کو جب اس مقام پر دفن کیا گیا تو جہاں جہاں تک حجر اسود کی روشنی جاتی تھی وہاں وہاں تک حرم کی حدود کا تعین ہوا, وہاں وہاں تک حرم کی حدود متعین ہو گئی جہاں جہاں تک حجر اسود کی روشنی جاتی تھی اجالا جاتا تھا. اب اس کے سیاہ ہونے کی حجر اسود کے تعلیم کو سیاہ ہونے کی اس وجہ سے بھی ہے کہ روایت کہتا ہے کہ دور جاہلیت کے اندر لوگ یعنی ان کی گندی حرکات کی وجہ سے اس پتھر کو کالا کر دیا گیا. مثلاً یہ کہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عامر بن واقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دادا وہ اپنے دادا کی روایت کرتے ہیں جو جہادی ہیں حضور کے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا بتایا کرتے تھے کہ رائت الحجر الاسود ابی یاد ہوں بطانا حل الجاہلیت اذان احر لطفوہ بالفرس, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا بتایا کرتے تھے جہادی سناتے ہیں کہ ہمارے دادا بتایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس حجر اسود کا رنگ سفید دیکھا سفید دیکھا, اور سفید جس طرح جس طرح برف سفید ہوتی ہے سفید ہوتی ہے یہ رنگ اس کا اسپرد تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا بنایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے حجر اسود کو اس کا رنگ جو ہے وہ سفید دیکھا ہے نورانی دیکھا ہے. لیکن یہ کہ جو لوگ جاہلیت کی پیداوار تھے جاہل تھے اس دور میں لوگ جب بھی قربانی کرتے ہیں جانور ذبح کرتے تو وہ کیا کرتے لتخوہ بالفرس کہ وہ اس قربانی کے جانور کا خون اور اس کی گندگی حجر اسود پر بھر دیتے ہیں. جہلیت کا دور, جہلیت کا زمانہ, یعنی کیا کیا حرکات وہ کرتے تھے, تو وہ جو اس کا خون ہوتا تھا قربانی کا جانور کا, وہ خون اور گندگی حجر اسود پر مل دیتے تھے. اور اسرائیل نے عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ بتانا اشد و بیاضم میرا سمجھ کہ اس کا رنگ برف سے بھی زیادہ سفید ہوا کرتا تھا. حجر اسود کا رنگ برف سے بھی, برف کے رنگ سے بھی سفید ہوا کرتا تھا. حتیٰ سودت و خطایا اہل شرک, یہاں تک کہ اہل شرک کی خطاؤں نے, ان کی معصیت نے, ان کے گناہوں نے اور ان کی بے ادبی اور گستاخیوں نے حجر اسود کا رنگ کالا کر. ایک روایت مجھے ملتا ہے اسی طرح ابن پاک رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی روایت کہ نپاک مرد اور نپاک عورتیں, یعنی وہ جب حالت جنابت میں ہوتے تھے وہ اس وقت بغیر غسل کیے نہائے نپاک کی حالت میں بھی اس کو چھوتے رہتے تھے, چونتے رہتے تھے, اور اللہ پاک ان کی یہ بےدبی بھی گوارا ہوئی پانی کے کائنات میں, یعنی وہ ان کے یعنی گناہگار ہاتھ لگ لگ کر کے پلید اور نپاک ہاتھ لگ لگ کر, یعنی اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے, تاریخ ہو گیا ہے. اس طرح تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر اس کو اہل شرک اور گناہگار اور بدکار لوگ اس طرح علی اسود کی بےزبی نہ کرتے, گستاخی نہ کرتے, تو کیا ہوتا کہ جو بھی اندھا یا کوڑا جو بھی شخص اس کو چھوتا تھا عالم کے سہولت علی اسود کا, جو